صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد.
جو حضرت مریم کی کفالت کرنے والے تھے تو آ کر پوچھتے تھے یا مریم و ان لکی حاضہ. وہ ایک نبی تھے اعلیٰ کے. جناب مریم نبیہ تو نہیں تھیں, جناب مریم تو ایک کنیز تھیں, عبادت گاہ میں عبادت کرتی تھیں. حضرت زکریہ جو ایک نبی تھے, کفیل تھے, جناب مریم کے پوچھتے ہیں ان لکی حاضہ, مریم کہاں سے آتا ہے یہ؟ حضرت مریم کہتی ہیں میرے عند اللہ, اللہ کی جانب سے آ جاتا ہے, وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے. لہذا خدا نے بہت سے لوگوں کو زمین پر اپنا مہمان بلایا بنایا, آسمان سے غذاؤں کو نازل کیا, لیکن جب رسول اللہ کی مہمان نوازی کی باری آئی تو خدا نے آسمان سے زمین پر غذاؤں کو نازل نہیں کیا. خدا مند عالم نے زمین سے رسول اللہ کو اپنے پاس عرش پر بلا کر وہاں مہمان نوازی کی, جسے ہم معراج کہتے ہیں. یہ رسول اللہ کی عظمت ہے, یہ رسول اللہ کی قداست ہے, یہ رسول اللہ کی منزلت ہے عند اللہ. توجہ کیجیے گا, یہ رسول اللہ کی وہ ہستی ہے. ہم نے جو آج کا موضوع رکھا وہ اسی عنوان سے کہ ہم تھوڑا سا رسول اللہ کی شخصیت کو جاننے کی کوشش کریں. البتہ آگے چل کے میں اعتراف کروں گا کہ ہم رسول اللہ کی شخصیت کو نہیں پہچان سکتے, چونکہ خود قول مشہور ہے جو رسول اللہ سے ہی بیان کیا گیا کہ اے علی, کسی کو خدا کی وہ معرفت حاصل نہیں ہوئی جو تمہیں اور مجھے ہوئی ہے. کسی کو خود میری معرفت حاصل نہیں ہوئی, کسی کو میری وہ پہچان نہیں ہے جو خدا کو ہے اور تمہیں ہے, اور کسی کو تمہاری وہ پہچان حاصل نہیں ہے جو صرف خدا کو ہے اور مجھے ہے. یعنی اب سادہ الفاظ میں کہہ دوں کہ ہم خدا تو نہیں بن سکتے, اور امام رسول اللہ کی معرفت کے لیے کم سے کم امام علی جیسا رتبہ چاہیے. جب امام علی کے رتبے پر کوئی پہنچے گا تو رسول اللہ کو پہچان پائے گا. ہم فقط ظواہر پر بات کر سکتے ہیں, حقیقت رسول کیا ہے, حقیقت عظمت رسول کیا ہے, اس کا احاطہ کسی کے لیے ممکن ہی نہیں جو صاحب الاولاک ہے. یہی رسول رحمت کا سمندر بن کے آئے, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اے رسول, اے محمد, میں نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت قرار دیا ہے, میرے اور آپ کے لیے رحمت بن کر آئے. بس اس پر توجہ رکھیے گا کہ یہ رحمت ہے, یہ اس سے پہلے کہ رسول اللہ رحمت ہوں اس کی جانب متوجہ رہیے گا کہ ان کو رحمت بنانے والا کون ہے. خود خداوند عالم نے بیان کیا وما ارسلنا کا, ہم نے بھیجا ہے, لیکن ہم نے کس طرح بھیجا, رحمت بنا کر بھیجا. دوسری آیت لے لیجئے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 159, فبما رحمت من اللہ لنت لہم. یہ رحمت الہی ہے کہ آپ لوگوں کے اوپر مہربان ہیں. وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اگر آپ سخت ہوتے, آپ کے اندر سختی ہوتی, آپ کے اندر ملائمت نہ ہوتی, آپ کے اندر طبیعت نہ ہوتی, تو کیا ہوتا, لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ, یہ لوگ آپ کا ساتھ چھوڑو دیتے, یہ لوگ آپ کے ساتھ نہ ہوتے. یہ جو لوگ آپ کے ساتھ چل رہے ہیں آپ کی مہربانی کی وجہ سے چلتے ہیں, لیکن یہ مہربانی کہاں سے آئی ہے, فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ, یہ رحمت الٰہی. یعنی حقیقت میں عزیزان محترم, ایک اہم نقطے کی جانب اشارہ کرنا چاہوں گا کہ ہم انبیاء, ان کے اوصیاء اور اولیاء کی رحمت, محبت, کرامت کے پیچھے جس چیز کو ہمیں تلاش کرنا چاہیے وہ خدا کی نگاہ ہے. کہ فبما رحمت من اللہ, اگر رسول سے محبت ہے, رسول کی رحمت سے فیضیاب ہو رہے ہیں, رسول کے اولیاء اوصیاء کی محبت سے فیضیاب ہو رہے ہیں, تو در حقیقت یہ خداوند عالم کی عنایت ہے. یہ انبیاء, انبیاء کے اوصیاء حقیقت میں ہمیں اور آپ کو خدا کی جانب متوجہ کرنے آئے ہیں. یہ خدا کی جانب سے, خدا کے جس کو چھٹے امام نے لفظ سفیر قرار دیا ہے. کسی نے پوچھا کہ خدا نے براہ راست کلام کیوں نہیں کیا انسان سے, خداوند عالم براہ راست کلام کر سکتا تھا. امام نے اس کے بہت سے جوابات دیے. اس کے بعد امام نے کہا کہ جو اوصیاں ہیں یہ خدا کے قاصد ہیں, خدا کے سفیر ہیں. اب پاکستان کا سفیر کسی ملک میں جاتا ہے تو کیا کرتا ہے, کس کی نمائندگی کرتا ہے, وہاں اس کا کیا ہوا سائن کس کا سائن کہلاتا ہے, گورنمنٹ آف پاکستان کا سائن کہلاتا ہے. وہ کس کی نمائندگی میں گفتگو کرتا ہے, وہ گورنمنٹ آف پاکستان کی نمائندگی میں گفتگو کرتا ہے. لہذا یہ انبیاء اور اوصیاء خداوند عالم کی زمین پر خداوند عالم کی پہچان ہے. خداوند عالم کی نشانیاں ہیں، خداوند عالم تک پہنچانے کا ذریعہ ہیں۔ لہذا جب کبھی بھی کسی نبی کے بارے میں، وسیع کے بارے میں، اولیاء کے بارے میں گفتگو ہو تو حقیقت میں ہمیں پیچھے جا کر خدا کو دیکھنا چاہیے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، یہ خدا کی رحمت کا سبب ہے کہ محمد آپ ان کے اوپر بہت مہربان ہیں، رحمت ہیں آپ ان کے اوپر۔ اور اگر ایسا نہ ہوتا، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانْفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، ایسا نہ ہوتا، آپ سخت ہوتے تو یہ آپ کا ساتھ چھوڑ جاتے۔ یہیں پہ ایک نقطہ ہے کہ جو کوئی بھی کسی بھی جگہ کو مدیر ہو، مینیجر ہو، سرپرست ہو، اب وہ مدیر مینیجر فقط انسٹیٹیوٹس کا نہیں ہوتا، اداروں کا نہیں ہوتا، مدیر سرپرست گھر کا بھی ہوتا ہے۔ اس گھر کے سرپرست کو کیسے ہونا چاہیے؟ جیسا رسول اللہ ہے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، مہربان، دوسروں کی بات سننے والا، دوسروں کی مشکل کو سمجھنے والا، دوسروں کو بولنے کا موقع دینے والا، دوسروں کے اوپر اپنی مرضی کو لادنے والا نہ ہو۔ یہ رسول اللہ کے بارے میں بیان کیا، رسول اللہ سرپرست جامعہ ہیں، معاشرے کے سرپرست ہیں، اور اس کی خصوصیت کیا ہے؟ مہربانی ہے۔ مہربان ہوں گے تو کیا ہوگا؟ مہربان ہوں گے تو کیا ہوگا؟ یہ آپ کے ساتھ ہوں گے۔ مہربان نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا؟ اطراف سے چھوڑ ہو جائیں گے۔ یہیں پہ ایک نقطہ تربیت ہی آ گئے، میں اس کو فقط اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جہاں حد سے زیادہ سختی ہوگی نتیجہ کیا ہوگا؟ اولاد بھی ساتھ چھوڑے گی۔ حد سے زیادہ سختی ہوگی، قلب جس کو ہم کہتے ہیں کہ شقاوت میں مبتلا ہوگا، دوسرے کو بولنے کا موقع نہیں ہوگا، دوسرے کی رائے کی اہمیت نہیں ہوگی زندگی کے معاملات کے اندر، یہیں جھگڑے آئیں گے۔ ہمارے عرب کے سامنے معاشرے کے اندر کتنے جھگڑے ہیں، کتنے مسائل ہیں، کتنے ڈائیورس ریٹس ہیں، اسی وجہ سے کہ وہاں پر یہی مشکلات ہیں۔ خداوند عالم نے کہا کہ لنت لہم، نرم کو نرم ہو، اس نرمی کی وجہ سے لوگ ساتھ ہیں۔ گھر کا سرپرست بھی مہربان ہو تو کیا ہوگا؟ اولاد ساتھ چلے گی۔ گھر کا سرپرست مہربان ہوگا، بیوی ساتھ دے گی۔ گھر کا سرپرست بے جا سختی کرے گا، ایک جگہ سختی کی ہے، اس جگہ سختی کرنی ہے، بے جا سختی ہوگی معاشرے کے اندر فساد پھیلے گا، بے جا سختی ہوگی بغاوت آئے گی، چاہے اولاد میں آئے چاہے زوجہ کے اندر آئے۔ بس عزیزوں، لہذا یہ خدا کی رحمت ہے کہ رسول اللہ رحمت کا مرقع بن کر آئے، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ۔ اب یہ رسول اللہ کتنے مہربان ہیں عزیزوں، اس کو بس چند آیات سے آپ کے سامنے بیان کروں گا، زحمت آپ کی تمام کروں گا کہ رسول اللہ کتنے مہربان ہیں، ان کی مہربانی کی کوئی حد ہے؟ رسول اللہ کو خدا نے رحمت بنا کر بھیجا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے، لیکن آیا اس رحمت کی کوئی حد ہے؟ اب چند آیتیں آپ کے سامنے وہ پیش کروں گا کہ جس میں خداوند عالم رسول اللہ کے بارے میں بیان کرتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ نبی کتنا مہربان ہے۔ ایک آیت اب آپ کے سامنے لے کر آتا ہوں، سورہ توبہ آیت نمبر 128۔ اس آیت کے اندر آپ بہت خوبصورتی کے ساتھ محسوس کریں گے کہ رسول اللہ واقعی کتنے مہربان ہیں، اور آگے چل کے بیان کروں گا کہ خداوند عالم رسول اللہ کو بعض جگہوں پہ تھوڑا سا روک رہا ہے، اس کی وجہ بھی بیان کروں گا۔ اب آیت سورہ توبہ کی 128ویں آیت، کیا آیت ہے؟ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، تمہارے پاس تمہارے ہی درمیان سے ایک نبی آیا ہے۔ خصوصیت کیا ہے اس نبی کی؟ عزیز علیہ ما عنتم، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، سورۃ توبہ آیت نمبر 128۔ تمہارے پاس، تمہارے سامنے، تمہارے پاس تمہارے درمیان سے ایک نبی آیا ہے، رسول آیا ہے، عزیز علیہ ما عنتم، جو تم بوجھ اٹھاتے ہو اس پر گراں گزرتا ہے، اس کو شاق گزرتا ہے، اس کو تکلیف ہوتی ہے، بوجھ تم اٹھاتے ہو تکلیف اسے ہوتی ہے، یہ رحمت ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ حریص علیکم، وہ تمہاری نسبت حرص رکھتا ہے۔ اب عربی گرامر میں، عربی زبان کے اندر جو خصوصیت ہے وہ معمولاً دوسری زبانوں میں نہیں ہے، بعض چیزوں کا ترجمہ بالکل اس طرح نہیں ہو سکتا جیسے عربی میں بیان کیا گیا ہے، لیکن بہرحال کام چلانے کے لیے ترجمے کیے جاتے ہیں، چاہے انگلش ہو، فارسی ہو، کسی بھی زبان ہو۔ حریص کا بھی ترجمہ شاید اردو میں اتنا اچھا نہ ہو سکتا ہو۔ میں آیت کو پڑھوں، پھر حافظ فرمان کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کروں گا۔ تمہارے پاس تمہارے ہی درمیان سے ایک نبی آیا ہے، جو تم بوجھ اٹھاتے ہو اس کو گراں گزرتا ہے، اور اس تمہاری نسبت حرص رکھتا ہے، اور مومنوں پر رؤوف اور رحیم ہے۔ توجہ کیجئے گا، بالمومنین رؤوف اور رحیم، رؤوف بھی خدا کا نام ہے، رحیم بھی خدا کا نام ہے۔ رسول اللہ خدا کے ان اسماء کا مظہر بن کر زمین پر آئے کہ خدا نے اپنے نام رسول اللہ کو دیے، رؤوف ہے یہ، رحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والے ہیں، بہت زیادہ مہربانی کرنے والے ہیں۔ حافظ فرمان علی کے ترجمے سے پہلے اس نقطے کو بیان کر دوں، کیونکہ ان کا ترجمہ بہت خوبصورت ہے، اس حریص کو اچھی طرح انہوں نے سمجھایا اس ترجمے کے اندر کہ جو بوجھ اٹھانا ہے اس سے کیا مراد ہے۔ جو بچے نوجوان بیٹھے ان کے لیے بیان کروں، کون سا بوجھ تھا کہ جو رسول اللہ کے زمانے میں لوگ اٹھاتے تھے، چلتے تھے تو رسول اللہ اسے دیکھ کر افسردہ ہوتے تھے؟ یقینی سی بات ہے یہ کوئی مادی بوجھ نہیں تھا، یہ ظاہری بوجھ نہیں تھا۔ رسول اللہ کے زمانے میں لوگ کمر پہ مثلا بوریاں اٹھا کر چل رہے ہیں، کمر کے اوپر اینٹیں لادے چل رہے ہیں، ایسا نہیں تھا۔ لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ عزیز علیہم عنتم، تم جو بوجھ اٹھاتے ہو اسے دیکھ کر اسے تکلیف ہوتی ہے۔ کون سا بوجھ تھا؟ جہالت کا بوجھ تھا، نادانی کا بوجھ تھا، غفلت کا بوجھ تھا، اپنے آپ سے غافل ہونے کا بوجھ تھا۔ یہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ جس کو رسول اللہ محسوس کرتے تھے۔ کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جانتے ہیں کہ یہ انسان کہ جو خدا کی تعلیمات پر میری زبانی جو بیان ہو رہی ہیں نہیں آ رہا، در حقیقت یہ خدا کی ان بتائی ہوئی باتوں پر عمل نہ کر کے اپنی شخصیت کو مسخ کر رہا ہے۔ رسول اللہ اس چیز کو دیکھ کر تکلیف میں پڑتے تھے، وہ دیکھتے تھے کہ یہ بوجھ ایک وقت قیامت کے دن ان کے گناہوں کا بوجھ ان کی کمر پر آئے گا، وہ برزخی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے، انہیں نظر آ رہا تھا کہ جو گناہ، جہالت، نادانی، غفلت ہے یہ ان کی کمر پر قیامت میں لاد دی جائے گی، بیچارے اٹھا نہیں پائیں گے۔ رسول اللہ کو اس چیز کو دیکھ کر رحم آ رہا تھا، انہیں گراں گزر رہا تھا۔ یہ کون سا بوجھ ہے جو نادانی کا تھا؟ رسول اللہ کیا جانتے؟ رسول اللہ یہ جانتے ہیں کہ انہی لوگوں کے اندر وہ افراد موجود ہیں، توجہ کیجئے گا، وہ افراد موجود ہیں کہ جو ان باتوں پر جب عمل کریں گے کہ جو میں لے کر آیا ہوں خدا کی جانب سے، یہ جو آج جاہلیت کے دور میں رہ رہے ہیں، یہ جو آج ایک بھیڑ اور بکری کے اوپر کئی کئی انسانوں کو مار دیتے ہیں، مثلا ایک بھیڑ اور بکری ایک قبیلے سے چڑھتی ہوئی دوسرے قبیلے کے ریوڑ میں شامل ہو گئی، اس کی وجہ سے آپس میں جنگ چھڑ گئی، کئی لوگ مار دیے گئے، ایک جانور کی وجہ سے انسانوں کو مار دیا۔ رسول اللہ یہ جانتے ہیں کہ انہیں انسانوں کے اندر یہ صلاحیت موجود ہے کہ جب یہ ان باتوں پر آئیں گے، ان باتوں کو سنیں گے، ان باتوں پر عمل کریں گے تو خداوند عالم ان کو اپنی قربت کی منازل دیتے ہوئے ان کے بارے میں بیان کرے گا، والسابقون السابقون اولئک المقربون، اور سبقت لے جانے والے، اور یہ وہ سبقت لے جانے والے ہیں کہ یہ مقرب ہیں۔ کون مقرب بنے گا خدا کے نزدیک؟ یہی جو آج بھیڑ بکری کی خاطر لڑ رہے ہیں، یہ جو آج جہالت پر عمل کر رہے ہیں، یہ جو آج بت پرستی میں مبتلا ہیں، یہ اگر حقیقت پر آ جائیں تو ان کا مقام وہ بن جائے گا کہ خدا انہیں مقرب قرار دے گا، خدا انہیں نزدیک کر لے گا۔ جو سورہ واقعہ کی آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی، آخر ایسا ہی ہوا، وہ لوگ جب نکلے رسول اللہ کی تعلیمات کے زیر اثر اس جہالت سے نکلے، انہوں نے اپنی حقیقت کو پایا، نتیجے میں کیا ہوا؟ اس مقام پر پہنچے کہ جاہلیت کا ٹیگ ان کے اوپر سے ہٹا، جاہلیت کا ٹائٹل ان سے ہٹا، اور والسابقون السابقون اولئک المقربون کی فہرست میں آ گئے، واصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ میں آ گئے وہ لوگ۔ یہ چیز تھی جس کو رسول اللہ جانتے ہیں کہ ان کا فضیلت یہ ہے، یا یہ جو آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپس میں لڑتے ہیں، ایک دوسرے کو مار دیتے ہیں، ان کی حقیقت کیا ہے؟ ان کے اندر ایثار کی اعلیٰ ترین منازل موجود ہیں، رسول اللہ جانتے ہیں، لیکن ابھی جو جہالت کا پردہ پڑا ہوا ہے اس کی وجہ سے اپنے اس ایثار کو سمجھ نہیں پا رہے۔ یہ ایثار کی کس منزل پر ہیں کہ جب یہ حال میرے پاس آئیں گے، میرے ساتھ چلیں گے، جنگ میں زخمی ہو جائیں گے، اور زخمی تمام ایک جگہ پڑے ہوئے ہوں گے، پانی لے کے آنے والا پانی لے کر آئے گا اور ایک زخمی کو پانی پلانے کی کوشش کرے گا، تو یہی جو آپس میں آج چھوٹی چھوٹی چیزوں پر لڑتے ہیں، ان کے اندر حقیقی ایثار کی وہ منزل ہے کہ وہ زخمی دوسرے زخمی کی جانب اشارہ کر کے کہے گا کہ مجھے چھوڑ دو، میرے زخم کم ہیں، میرے فلاں بھائی کو پانی پلا دو، اس کے زیادہ زخم۔ اور جب یہ ادھر پہنچے گا پانی پلانے والا، وہ تیسرے کی جانب اشارہ کرے گا، تیسرا چوتھے کی جانب بھیجے گا، یعنی پانی پینے میں، ایک گھونٹ پانی پینے میں اتنا ایثار پڑ جائے گا کہ جان جا رہی ہوگی مگر وہ ایثار کریں گے، اور جب وہ پانی پلانے والا دیکھے گا تو سب کے سب شہید ہو چکے ہوں گے۔ رسول اللہ جانتے ہیں کہ ان کی عظمت یہ ہے، رسول اللہ جانتے ہیں کہ ان کے اندر چھپا ہوا انسان یہ ہے، لیکن یہ اپنی کمر کے اوپر جہالت والا انسان لے کر چل رہے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزوں میں آپس میں تباہی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا عزیز علیہم عنتم، جو بوجھ اٹھاتے ہو وہ اسے گراں گزرتا ہے، اسے شاخ گزرتا ہے۔ اب حافظ فرمان علی کا ترجمہ حریص علیکم پہ پیش کر رہا ہوں، حریص اسے تمہاری ہرس ہے، بہت زیادہ واضح نہیں ہوا ہوگا بہت ساروں کے لیے ترجمہ، مخصوصاً جو نوجوان ذہن بیٹھے ہیں، چونکہ بہرحال آج کا دور ایک ایسا دور ہو گیا کہ جس میں اردو بھی جو ہے وہ اب سمجھ میں نہیں آتی، چونکہ ہم لوگ رومن اردو کے عادی ہو چکے ہیں۔ رومن اردو تو پتہ ہی ہے نا، اب میسج ہم کرتے ہیں ایک دوسرے کو تو کیا کرتے ہیں، تم آج کہاں ہو، تو تے میم کی جگہ ہم کیا لکھتے ہیں، ٹی یو ایم، تم، آج الف مزبرہ جیم کی جگہ کیا لکھتے ہیں، ڈبل اے جے، آج، ایسا ہی ہے نا، ہماری اردو بگڑ گئی، ہم سے چھین لی گئی۔ یہ ایک بحث ہے، کبھی انشاءاللہ موقع ملا کروں گا، یہاں پہ پہلے ایک دفعہ اس پہ بیان کر چکا ہوں۔ جس قوم کی عزت کو، شرافت کو، غیرت کو چھیننا ہوتا ہے، اس کی ثقافت پر حملہ کیا جاتا ہے، اور ثقافت میں جو سب سے پہلی چیز نشانے پر آتی ہے وہ زبان آتی ہے۔ زبان کی نسبت انسان کو احساس کمتری میں ڈالا جاتا ہے کہ تم اردو میں بات کرتے ہو، تم یونیورسٹی میں پڑھتے ہوئے، کالج میں پڑھتے ہوئے، اسکول میں پڑھتے ہوئے اردو میں بات کرتے ہو، احساس کمتری۔ آنی چاہیے انگلش، چونکہ زمانے کی زبان ہے، آپ نیٹ کے اوپر کام کرنا چاہیں، اپنے حقائق کو پھیلانا چاہیں، تعلیمات کو پھیلانا چاہیں، اس کے لیے آپ کو زبان آنی چاہیے جس کے ذریعے سے آپ دنیا کو مخاطب کر سکیں، احساس کمتری کے ساتھ نہیں آنی چاہیے۔ بہرحال ایک بحث الگ ہو جائے گی۔ لہٰذا اب حافظ فرمان علی صاحب کا ترجمہ، اس کو پھر سنیے گا۔ تمہارے پاس تمہارے درمیان سے ایک نبی آیا ہے، اس کو گراں گزرتا ہے کہ جو تم بوجھ اٹھاتے ہو اور اسے تمہاری بہبود کا ہوکا ہے۔ حریص کا ترجمہ حافظ فرمانی صاحب نے کیا، ہوکا۔ یہ لفظ بھی مانوس نہیں رہا بہت ساروں کے لیے، جو بزرگ ہیں وہ تو سمجھ گئے ہوکے سے کیا مراد ہے، اس کو بھی مثال دے کے سمجھاؤں گا اور واضح ہو جائے گا۔ اسے تمہاری بہبود، فلاح، ہدایت کا ہوکا ہے، یعنی حرص کس چیز کو کہتے ہیں، ہوکے کو کہتے ہیں۔ بہت اچھا ترجمہ ہے۔ ہوکا کیا چیز ہے، اس کو بھی سمجھاؤں اپنے نوجوان دوستوں کے لیے۔ مثال کے طور پہ ہوکا ایک ایسی چیز کو کہا جاتا ہے جہاں طبیعت سیر نہیں ہوتی۔ مثال فرض کیجئے کہ ایک محفل ہے، ایک گیدرنگ ہے، خاندان میں رکھی گئی، اس خاندان میں مختلف افراد آئے، یعنی خاندان کے افراد آئے، ہر فیملی سے لوگ شریک ہوئے۔ اب ظاہر ہے آپس میں کزنز ہیں، ملاقاتیں ہو رہی ہیں، خواتین خواتین کے ساتھ بیٹھ جائیں گی، مرد مرد کے ساتھ بیٹھیں گے، اور بچے بچوں کے ساتھ، سب بیٹھ جائیں گے، بچے بچوں کے ساتھ بیٹھیں گے نہیں، کیا کریں گے، کھیلیں گے۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچتے ہیں کہ یہ فیملی گیدرنگ آپ کے یہاں بھی ہو سکتی ہے، اور محسوس مثال ہے، اس کو سب محسوس کر سکتے ہیں بہت آسانی کے ساتھ، کہ یہ فیملی گیدرنگ ہوئی، یہ تقریباً 5 گھنٹے کے لیے ہوئی۔ 5 گھنٹے آپ ایک جگہ پہ جمع رہے، اور فیملی کے ممبرز آپس میں مل کے رہے، خواتین نے باتیں کی، مردوں کا اپنا آپس میں مشغلہ رہا، بچے 5 گھنٹے کھیلتے رہے۔ انہیں 5 گھنٹوں کے دوران کھانا بھی لگا، سب آ گئے کھانے کی ٹیبل پہ، بچوں کو بھی آواز دی گئی۔ معمولاً جو مشاہدہ ہے وہ کیا ہے، بچے کھیلتے کھیلتے آئے، ٹیبل سے ایک چیز اٹھائی اور واپس کھیل میں چلے گئے۔ بچے بیٹھ کر کھانا کم کھاتے ہیں کیونکہ ان کو کھیلنا ہے، توجہ کیجیے گا، لفظ ہوکا کو سمجھا رہا ہوں۔ اب بچے مختلف کاموں میں لگے ہوئے، کھیل رہے ہیں، 5 گھنٹے ہو گئے، کھانے کی بھی طرف توجہ نہیں ہے، کسی اور چیز کی طرف توجہ نہیں ہے، کھیل رہے ہیں 5 گھنٹے سے، ایک اچھا ٹائم ہو گیا، 5 گھنٹے بہت ہو گیا۔ اب تمام فیملی ممبرز نے سوچا واپس چلتے ہیں، اپنے اپنے بچوں کو آواز دی، چلو بھائی آؤ واپس چلو، سب چلتے ہیں، آؤ گھر چلنے کا وقت ہو گیا۔ جیسے ہی یہ آواز آتی ہے، گھر چلنے کا وقت ہو گیا، چلو گھر چلیں، تو کیا ہوتا ہے، بچے پہلی دفعہ میں ہی آ جاتے ہیں یا کچھ اور ہوتا ہے؟ بچوں کی طرف سے آواز آتی ہے، ابھی ٹھہر جائیے، ابھی ہم کھیلے ہی کہیں، ابھی ہم نے کھیلا ہی کہیں، ابھی ہم نے کھیلنا ہے، ہوتا ہے، معمولاً سب کا مشاہدہ ہے۔ 5 گھنٹے کوئی بچوں سے کہے 5 گھنٹوں سے کھیل رہے ہو، 5 گھنٹوں سے آپس میں لگے ہوئے ہو، بچے کہتے ہیں ہم نے ابھی کھیلا ہی کہاں ہے، ابھی تھوڑی روڈ ٹھہر جائیے، تھوڑا ٹائم اور دیتے ہیں، اپنے ماں باپ سے کہتے ہیں نہیں کہتے۔ یہ جو بچوں کو 5 گھنٹے سے کھیلنے کے باوجود، کھیلنے سے بچوں کی طبیعت سیر نہیں ہوئی، اس کو والدین کہتے ہیں ان کو تو کھیلنے کا ہوکا ہے، یعنی جتنا بھی کھلا لو ان کی طبیعت سیر نہیں ہوگی۔ سمجھ آ گیا ہوکے کا مطلب؟ اب اس ترجمے کو دوبارہ سنیے جو حافظ فرمان علی نے کیا۔ میں نے کہا تھا بہت خوبصورت ترجمہ ہے حریص کا، کہ یہ تمہارے درمیان، تمہارے درمیان سے نبی آیا ہے، اس کو گراں گزرتا ہے جو تم بوجھ اٹھاتے ہو، اور اس کو تمہاری فلاح و بہبود و ہدایت کا ہوکا ہے۔ کیا مطلب؟ یعنی جو کچھ تمہاری ہدایت کے لیے کر سکتا تھا کر لیا، تمہاری ہدایت کے لیے پتھر کھا سکتا تھا کھا لیا، تمہاری ہدایت کے لیے اپنے اوپر کوڑے کا ڈلنا برداشت کر سکتا تھا کر لیا، تمہاری ہدایت کی خاطر اپنا وطن چھوڑ کر ہجرت کرنی پڑنی تھی کر لی، تمہاری خاطر تہمتیں برداشت کرنی تھیں کر لیں، جو چیز تم سوچو گے کہ تمہاری ہدایت کے لیے کرنا تھا وہ اس نبی نے کر لیا، ہر ممکن طریقے سے تمہاری ہدایت کے لیے اس نبی نے پیغام پہنچایا ہے، مگر اس کے باوجود اس نبی کا دل تمہاری ہدایت سے بھرتا نہیں۔ یہ ہے رحمت للعالمین کا ترجمہ، وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، یہ کائنات کے لیے مہربان دل لے کر آئے ہیں۔ یعنی ان کو جو کر سکتے تھے، آپ بتائیے کون سا کام ہے کہ جو ایک انسان کسی کی ہدایت کے لیے کر سکتا ہے؟ ایک وقت آتا ہے عزیزان محترم، ماں باپ بھی اپنی اولاد کو جب سمجھاتے ہیں اولاد نافرمانی پڑ جاتی ہے، بغاوت پڑ جاتی ہے، طغیان و سرکشی پڑ جاتی ہے، ماں باپ کے جو سلبی ماں باپ ہوتے ہیں، ان کی اولاد ہوتی ہے، وہ بھی ایک وقت آتا ہے ہاتھ کھینچ لیتے ہیں کہ کتنا سمجھائیں گے، کہاں تک سمجھائیں گے، کتنا کریں گے، ٹھیک ہے چھوڑ دو۔ رسول اللہ یہ والا جملہ کہ ٹھیک ہے چھوڑ دو نہیں کرتے تھے، اسی لیے امام علی علیہ السلام نے نہج البلاغہ میں رسول اللہ کی جو پہچان کروائی ان میں ایک جملہ رسول اللہ کے بارے میں یہ ہے، رسول اللہ کان طبیب دوار، گھوم پھر کر علاج کرنے والے ڈاکٹر تھے، گھوم پھر کر علاج کرتے تھے۔ پہلے بھی میں نے یہاں پہ ایام فاطمہ میں پڑھا ہے اس کو، گھوم پھر کر علاج، یعنی اپنے علاج کا بیگ لے کر، یعنی جو بھی ٹولز تھے بیگ تھے، یہ تعلیم کا یہ لے کر گھومتے تھے، جہاں کہیں کوئی غفلت کا بیمار، جہالت کا بیمار، نادانی کا بیمار، بت پرستی کا بیمار ملتا تھا، اسی کے سرانے بیٹھ کر اس کا علاج شروع کر دیتے تھے۔ مطلب کھول کر بیٹھے نہیں تھے کہ جس کو آنا ہے وہ آئے، نہیں، خود جاتے تھے۔ یہ کیوں ہو رہا ہے؟ طبیب دوار کیوں ہے؟ رحمت للعالمین، کائنات کے لیے رحمت بن کے ہیں رسول اللہ۔ لہذا عزیز علیہم آنے تم اس کو گراں گزرتا ہے، بوجھ تم اٹھاتے ہو، محسوس یہ کرتا ہے کتنا گہرا تعلق ہے۔ کیوں محسوس کرتے ہیں؟ اس لیے کہ رسول اللہ نے امام علی سے کہا تھا، یا علی انا و انت ابوی ہذہ الامہ، اے علی میں اور آپ اس امت کے باپ ہیں۔ چونکہ باپ ہیں تو اگر اولاد کسی بوجھ تلے دب رہی ہو باپ محسوس کرتا ہے، کسی بوجھ تلے اولاد آ رہی ہو، کسی مشکل میں اولاد ہو، خدا نخواستہ حادثہ اولاد کے ساتھ ہو جائے، بیمار اولاد پڑ جائے، اس کی شدت کو باپ محسوس کرتا ہے۔ یا علی انا وانتا ابوی ہذہ الامہ، اے علی میں اور تم اس امت کے باپ ہیں، اس امت میں سے کسی کے اوپر بوجھ آئے گا تو محسوس کون کرے گا؟ جو باپ ہے۔ بس یہیں پہ ایک نقطہ ہے، یمن میں جو کچھ آج ہو رہا ہے اس کو کون محسوس کر رہا ہے؟ جس امت کا باپ ہے۔ تکلیف میں رسول اللہ کا دل اس وقت، جو کچھ یمن میں ہو رہا ہے، جو کچھ اس وقت فلسطین میں ہو رہا ہے، چونکہ وہ امت کے باپ ہیں، ان کا دل تکلیف میں۔ رسول اللہ کو اذیت ہے اس وقت جو کچھ نائجیریا کے مسلمانوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو کچھ کشمیر کے مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے، جو کچھ لبنان، عراق، پاکستان، جہاں کہیں بھی مسلمان مشکل میں ہیں۔ البتہ آیت نے رحمت للعالمین کہا ہے، للمسلمین نہیں کہا، یہ رحمت ہے عالمین کے لیے۔ ان کا دل یقیناً ہر انسان کے لیے کڑتا ہے، لیکن مسلمانوں سے تو خاص تعلق بن جاتا ہے۔ کیوں تعلق بنتا ہے؟ وہی والی مثال دوں گا، ایک قیاس کروں گا تاریخی، قیاس فقہی تو جائز نہیں ہے لیکن قیاس تاریخی کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص امام کی خدمت میں، امام کے ساتھ ساتھ نکلا، چوتھے امام کا واقعہ، چوتھے امام کے زمانے میں، ساتھ ساتھ نکلا، رات کا وقت ہے۔ اکثر اماموں کا طریقہ کار کیا ہے کہ رات کو نکلتے ہیں، بوریاں لیتے ہیں، بوریاں لے کر اس کے اندر جو ہے وہ روٹیاں رکھی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد لوگوں میں جو غریبوں کا علاقہ ہے وہاں بانٹتے ہوئے آگے چلے جاتے ہیں۔ راوی کہتا ہے میں امام کے ساتھ ہوں، غریبوں کا علاقہ ہے، غریب افراد سو رہے ہیں، روڈ پہ سو رہے ہیں، سڑک پہ، یعنی اس زمانے میں جو گلیاں تھیں وہاں سو رہے ہیں۔ امام، چوتھے امام سب کے سرانے روٹی رکھتے جا رہے ہیں، اور کسی کسی جگہ روٹی کے ساتھ نمک بھی رکھ رہے ہیں، کسی جگہ روٹی ہے فقط، کسی جگہ روٹی کے ساتھ نمک بھی ہے۔ اب جو ساتھ چلنے والا ہے وہ جانتا ہے کہ اماموں کا کوئی عمل بھی بغیر حکمت کے نہیں ہوتا، ایسا نہیں ہے کہ اتفاق ہو کہ امام نے ایک جگہ روٹی رکھ دی، ایک جگہ نمک بھی رکھ دیا، نہیں، کوئی نہ کوئی مصلحت ہے، کوئی نہ کوئی بات ہے پیچھے۔ اس زمانے میں نمک ایک غذا تصور کیا جاتا تھا، لوگ روٹی اور نمک کھاتے تھے، جس کو ہم آج کے دور میں کہتے ہیں نا چٹنی روٹی کھا لی۔ اس زمانے میں نمک، کھجور، یہ غذائیں ہوتی تھیں، روٹی کے ساتھ کھجور کھا لی، روٹی کے ساتھ نمک لگا کے کھا لیا۔ امام جو ہیں کسی کسی کے سرانے روٹی اور کسی کسی کے سرانے نمک بھی رکھ رہے ہیں روٹی کے اوپر۔ جب یہ عمل تمام ہو گیا، اس شخص نے امام سے سوال کیا، مولا یہ کیا عمل تھا آپ کا، کسی کے سرانے فقط روٹی، کسی کے سرانے روٹی کے ساتھ نمک بھی؟ امام نے کہا دیکھو تمام ضرورت مند تھے، محتاج تھے، فقیر تھے، ان کے پاس کھانے کے لیے نہیں تھا، لہذا روٹی تو بنیادی ضرورت تھی سب کی، اس لیے ہم نے روٹی سب کے سرانے رکھ دی تھی، لیکن جس کے سرانے ہم نے نمک رکھا تھا وہ شخص تھا جو ہماری ولایت کا اقرار کرنے والا تھا۔ جو ہمارا تھا. چونکہ اس نے اضافی ایک کام کیا ہے, وہ ہماری ولایت کا اقرار کرتا ہے, ہماری محبت کا اقرار کرتا ہے, لہذا اس وجہ سے اس کا حق اور بڑھ گیا ہماری گردن کے اوپر. اس کی وجہ سے ہم نے اس کے ساتھ روٹی کے ساتھ کیا رکھا, نمک بھی بنیادی ضرورت میں شامل کیا, ایک اضافی چیز ہے. وہ اضافی چیز کس کو ملے گی؟ جو وہاں سے اضافی عمل کرے گا. یہ ہے. اسی طرح رسول اللہ بھی ہیں, عالمین کے لیے رحمت ہیں, لیکن خصوصیت کے ساتھ وہ مسلمان جو رسول کی امت ہونے کے مدعی ہیں, رسول اللہ کے راستے پر چل رہے ہیں, رسول اللہ کے بتائے ہوئے دین پر چل رہے ہیں. یقیناً ان کی مشکلات کو دیکھ کر رسول اللہ کی تکلیف پڑتی ہوگی. بس عزیزوں, یہ ایک ایسا نبی رحمت ہے کہ جس کے اوپر گراں گزرتا ہے تم بوجھ اٹھاتے ہو, اور یہ تمہاری نسبت ہوکا رکھتا ہے تمہاری بہبود ہدایت کے لیے. جو کام آپ تصور کر سکتے ہیں رسول اللہ نے وہ کیا ہدایت کے لیے. اب آگے بیان کروں کہ کچھ جگہوں پر قرآن کریم کی رسول اللہ کی اسی خصوصیت کے حوالے سے چند آیات آپ کو ایسی ملیں گی کہ خدا خود اس چیز کو بیان کرتا ہوا نظر آئے گا کہ رسول سے جتنا تقاضا کیا تھا یہ رسول اس سے زیادہ کر رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ رحمت ہیں. چند آیتیں پہ آپ سامنے تیزی سے پیش کر دوں, وقت ہمارا ختم ہونے کے نزدیک ہے. پہلی آیت سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیت کیا کہہ رہی ہے؟ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا. اے طٰہٰ, رسول اللہ کا لقب, اے طٰہٰ, ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا تھا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑ جائیں, آپ اس قرآن کے نزول کی وجہ سے زحمت اٹھائیں. یہ ترجمہ ہے. اب آپ خود بعض چیزیں ڈائریکٹلی بیان کی جاتی ہیں, بعض کہتے ہیں کہ بٹوین دا لائنز کچھ چیزیں ہوتی ہیں, ہڈن میسج ہوتا ہے, چھپا ہوا ہوتا ہے. طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, طٰہٰ ہم نے یہ قرآن آپ پر اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑھیں. جو چھپا ہوا میسج ہے یا لائنز کے اندر کا میسج ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ رسول اللہ مشقت اٹھا رہے ہیں, زحمت کر رہے ہیں, اور وہ زحمت وہ ہے جس کو خداوند عالم کہہ رہا ہے زحمت. حالانکہ خدا نے قرآن نازل کس لیے کیا ہے؟ تاکہ ابلاغ ہو. خدا نے نازل کس لیے کیا؟ تاکہ ہدایت دی جائے, تاکہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ہدایت کے رستے پر لے کر آیا جائے. تو رسول اللہ کا تو کام ہی کتاب کی تعلیم دینا ہے, رسول اللہ کا تو کام ہی تبلیغ کرنا ہے, لیکن جتنا خدا توقع رکھتا ہے یا جتنی خدا کی ڈیمانڈ ہے رسول اللہ اس سے زیادہ کر رہے ہیں, یا اپنی ذمہ داری سے زیادہ کر رہے ہیں. اسی لیے خدا, میں اب اس کو اپنے الفاظ میں کہتا ہوں کہ گویا یہ خدا وند عالم کی جانب سے رسول اللہ کو ایک تسلی ہے. ما انزلنا علیک القرآن لتشقا, ہم نے قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ آپ مشقت میں پڑھیں, مشقت میں پڑھ رہے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے کہ اس لیے نازل نہیں کیا تھا, مشقت میں پڑھ رہے ہیں, زحمت اٹھا رہے ہیں تو خدا کہہ رہا ہے, اصحاب نہیں کہہ رہے, خدا کہہ رہا ہے. یہ بہت اہم آیت ہے, اس کے اندر بہت سارے مطالب ہیں, بہت سارے پیغامات ہیں کہ ایسا کیا کیا رسول اللہ نے کہ خدا کو ان الفاظ میں خطاب کرنا پڑا. مانزلنا علیک القرآن لتشقا, ہم نے قرآن اس لیے تھوڑی نازل کیا تھا کہ آپ اس کی وجہ سے مشقت میں پڑھیں, زحمت میں پڑھیں, آپ زحمت اٹھائیں. نہیں, آپ کا کیا کام ہے؟ آپ کا کام وہی ہے جو ہر رسول کا کام تھا. وہ کیا ہے؟ وما علی الرسول الا البلاغ. ہر رسول کے ذمے کتنا کام ہے؟ ابلاغ, تبلیغ, پیغام. وما علیک الا البلاغ, پہلے بیان کیا کہ ہر رسول کے ذمے کیا ہے؟ ابلاغ ہے. جس طرح ہر رسول کے ذمے فقط ابلاغ ہے, تبلیغ ہے, عمل کی ذمہ داری رسول پہ نہیں ہے. وما علیک الا البلاغ, آپ کے ذمے بھی فقط تبلیغ ہے. وما انت علیہم بوکیل, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, آپ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں, ان کے عمل کے ذمہ دار نہیں ہیں. لیکن رسول اللہ کیوں یہ ذمہ داری اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ وہ کیا ہیں؟ وما رسلناک الا رحمتا للعالمین. بالکل اسی طرح کہ جیسے کلاس کے اندر ایک شاگرد, شاگردوں کی بہت سی تعداد ہوتی ہے, بہت سارے لوگ ہوتے ہیں, کچھ شاگرد ہوتے ہیں جو اچھا پڑھ رہے ہوتے ہیں, استاد انہیں تشویق کرتا ہے, لیکن جو اچھا استاد ہوتا ہے اس کی نگاہ اس شاگرد پر زیادہ ہوتی ہے جو تھوڑا سا نکما ہوتا ہے, اس شاگرد پر زیادہ ہوتی ہے جو تھوڑا سا ڈھیلا ہوتا ہے. استاد کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ اس شاگرد کا ہاتھ پکڑ کر اٹھائے. کیا کرتا ہے؟ جو اچھے پڑھنے والے ہوتے ہیں ان کو کلاس میں پڑھا دیتا ہے, اچھے پڑھنے والے پڑھ کے چلے جاتے ہیں. جو تھوڑا سا نکما ہوتا ہے یا تھوڑا سا محنت نہیں کر رہا ہوتا, جو اچھا استاد ہوتا ہے, وہ کیا کرتا ہے؟ ایکسٹرا وقت دیتا ہے, اپنی ڈیوٹی آور سے ہٹ کر وقت دیتا ہے, صبح 8 سے دوپہر 2 بجے تک اس کی ڈیوٹی ہوتی ہے، وہ 2 بجے کے بعد پیرنٹس کو کال کر کے کہتا ہے کہ میں آپ کے بچے کو آج روکوں گا تاکہ اس کو یہ چیپٹر پڑھا سکوں، یہ پیچھے رہ گیا ہے۔ اس استاد کا تو کوئی لاس نہیں ہے نا، اس استاد کو تو سب پتہ ہے، سب جانتا ہے، لاس کس کا ہے؟ بچے کا ہے۔ چونکہ استاد کا دل استاد کا ہے، مہربان ہے، شفیق ہے، رحمت رکھتا ہے، لہذا اپنی زندگی کے وقت میں سے وقت کاٹ کر اس بچے کے لیے وقف کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں اس کو ایکسٹرا وقت دوں گا۔ ایسا ہم اپنی زندگی میں دیکھتے ہیں، رسول اللہ بھی یہی کر رہے ہیں، جتنی ذمہ داری خدا نے دی ہے اس سے بڑھ کر کر رہے ہیں۔ اسی لیے خدا کہہ رہا ہے تا ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، اس لیے نہیں نازل کیا تھا کہ آپ مشقت میں پڑھیں، لیکن مشقت میں پڑھ رہے ہیں کیوں؟ کیونکہ رحمت للعالمین ہے۔ دوسری آیت لے لیجئے، دوسری آیت، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے کملی اوڑھنے والے رات کو اٹھو مگر تھوڑا کم۔ ان جملوں کے اندر بھی چھپا ہوا میسج کیا ہے؟ یعنی رسول اللہ پوری پوری رات خدا کی بارگاہ میں کھڑے ہیں، کس کے لیے کھڑے ہیں؟ اللہم اغفر لہؤلاء القوم، خدایا اس قوم کو معاف کر دے۔ کس کو معاف کر دے؟ جس نے مجھے پتھر مارا ہے۔ کس کو معاف کر دے؟ جس نے میرے اوپر کوڑا ڈال دیا۔ کس کو معاف کر دے؟ جس نے میرے اوپر جادوگری کا الزام لگایا، جس نے میرے اوپر ساحر کاہن ہونے کا الزام لگایا، جس نے مجھے کذاب کہا، جس نے کہا کہ تم نے اپنی طرف سے ایک دین بنا لیا ہے تاکہ لوگوں کو اپنا غلام بنا لو۔ پروردگار جس جس نے بھی کوئی جسارت کی ہے، اللہم اغفر لہؤلاء القوم، اس کے لیے رسول اللہ پوری پوری رات کھڑے ہو رہے ہیں، خدا پیغام دے رہا ہے یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، رات کو کھڑے ہوں، قیام کریں مگر تھوڑا۔ یعنی اب اپنے الفاظ میں بیان کر دوں آیت کا دوسرے انداز سے ترجمہ، اے حبیب تھوڑا آرام بھی کر لو، تھوڑا آرام بھی کرو۔ یعنی اس کا پھر وہ چھپا ہوا میسج کیا اس آیت کا کہ رسول اللہ آرام نہیں کر رہے، دن میں ہدایت کی خاطر تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں۔ کون سی تگ و دو، کون سی کوشش؟ امام علی والی، طبیب دوار، بیٹھے ہوئے نہیں ہیں، ایک جگہ پہ نہیں بیٹھے ہوئے، گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، معاشرے کے اندر ہیں، دیکھ رہے ہیں کہاں جہالت نادانی اور اس کا بیمار ہے، اس کے پاس پہنچ کے اس کی ہدایت کر رہے ہیں، اور رات کو کھڑے ہو کے قیام کر رہے ہیں، کہ جس قیام کو دیکھے خدا، پھر کہہ رہا ہوں اپنے الفاظ میں، تسلی ہے ایک طرح سے کہ تھوڑا کرو قیام۔ یعنی ہمیں معلوم ہے تم کیا چاہتے ہو، اب اپنے الفاظ میں کہوں گی، اگر تم رحمت للعالمین ہو تو میں رب العالمین ہوں، تم رحمت بن کر آیا تو میں بھی تو رب ہوں، تم ان کے لیے تھوڑی دعا بھی کرو گے میں قبول کر لوں گا، چونکہ ان کو بنانے والا بھی میں ہوں، تمہیں بنانے والا بھی میں ہوں، تمہیں رحمت کا مرکز بنانے والا ہی میں ہوں۔ وہی جو میں نے پہلے بیان کیا، فبما رحمت من اللہ، رسول کی رحمت بھی رسول اللہ کی وجہ سے ہے، آئمہ کی رحمت بھی اللہ کی وجہ سے، ہمارے اوپر حقیقی معنی میں جو رحمت ہے وہ خدا کی ہے، خدا ہمارے اوپر مہربان ہے تو اس نے نبی بھیجے ہیں، خدا مہربان ہے تو اس نے رسول اللہ کو خاتم النبیین بنایا، خدا ہم پر مہربان ہے تو اس نے ہمیں رسول کا امتی بنایا، خدا ہم پر حد سے زیادہ مہربان ہے تو اس نے ہمیں علی اور آل علی کی ولایت کا ماننے والا بنایا۔ عزیز ہوئی، بس عزیز یہ رحمت ہے، خداوند عالم رسول اللہ رسول رحمت ہیں، رحمت کیا جو ہے خدا کی جانب سے نوید لے کر آئیں۔ یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اس آیت کے اندر بھی آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ خدا کہہ رہا ہے کہ آرام کرو تھوڑا سا، لیکن رسول اللہ امت کی خاطر یہ تمام کام کر رہے ہیں۔ میں اس سے آخری میں ایک نتیجے پر آؤں گا، اور اس کے بعد رسول اللہ، آخری آیت آپ کے سامنے پڑھوں، سورہ شورا کے اندر آئے، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ، شاید آپ اپنے آپ کو ہلاک کر لیں، کس وجہ سے؟ کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ یہ قرآن کے الفاظ ہیں، فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ، شاید آپ اپنے نفس کو ہلاک کر لیں۔ جیسے ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا کہ ہلاک کا ترجمہ کیا ہے، یعنی کوڑھنا، اندر اندر گھلنا، ہلاک سے مراد یہ ہے، وہ والی ہلاکت نہیں ہے جو منفی معنی میں ہوتی ہے، یعنی اندر اندر جو آپ گھل رہے ہیں۔ ہمارے جب کسی کو کوئی فکر لاحق ہوتی ہے تو اردو میں کہا جاتا ہے اندر اندر گھل رہا ہے، یہ شخص گھل رہا ہے، ختم ہو رہا ہے۔ خدا کہہ رہا ہے آپ شاید اندر اندر گھل جائیں، کس وجہ سے؟ اپنی وجہ سے، اپنی دنیا داری کی وجہ سے نہیں، ان لوگوں کی وجہ سے کہ یہ لوگ ایمان لے کر نہیں آ رہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ کیا چاہتے ہیں؟ ایمان لے کر آئیں. پھر وہی والی بات، رسول اللہ کیوں گھل رہے ہیں؟ رسول اللہ کا کیا نقصان ہے؟ رسول کا کوئی نقصان نہیں ہے. رسول اللہ کا قطعاً کوئی نقصان نہیں ہے کہ پوری دنیا اسلام پر عمل کرے یا پوری دنیا اسلام پر عمل نہ کرے. لیکن رسول اللہ کو پتہ ہے کہ ان انسانوں کی ظرفیت کیا ہے، جو میں نے شروع میں بیان کی. رسول اللہ جانتے ہیں کہ یہ انسان خدائی نشانیوں کو لے کر اس زمین پر آئیں. رسول اللہ جانتے ہیں کہ خداوند عالم نے اتنی بڑی کائنات خلق کرنے کے بعد کسی جگہ اپنی تعریف نہیں کی ہے قرآن کی آیات کے مطابق. ہم جن چیزوں کو دیکھ کر متاثر ہوتے ہیں، خدا نے کہیں ان چیزوں کو خلق کرنے کے بعد نہیں کہا اپنے لیے. ایک جگہ پر آ کر خداوند عالم نے سیلف پریز کی ہے، اپنی تعریف کی ہے. وہ کہاں ہیں؟ فتبارک اللہ احسن الخالقین، جب انسان کی خلقت کا موقع ہے. رسول اللہ جانتے ہیں کہ یہ انسان شاہکار خلقت ہے، خدا کا بنایا ہوا شاہکار ہے، ماسٹر پیس ہے، اپنے آپ کو ضائع کر رہا ہے، ہلاک کر رہا ہے. اس وجہ سے گھل رہے ہیں کہ ایمان کیوں نہیں لے کے آتے یہ لوگ، یہ خدا کے پیغام پر کیوں نہیں چلتے، یہ خدا کے راستے پر کیوں نہیں چلتے. یہ رحمت ہے عزیزوں، آپ کی زحمت تمام کی. یہ رسول اللہ رحمت بن کے آئے. بس اب اگر ہمارا ایک عقیدہ ہے جو میں نے نتیجہ نکالنا تھا آخری کے اندر، وہی میں رسول اللہ کی مختصر خصوصیات کو آپ کے سامنے جو قرآن سے تھی وہ بیان کیا ہے. اور آخر میں جملہ بیان کر دوں کہ رسول اللہ کی خصوصیات، رسول اللہ کی شان، رسول اللہ کی عظمت کو مجھ جیسا کوئی انسان بیان نہیں کر سکتا. اگر رسول اللہ کی ہستی کو سمجھنا ہو کہ رسول اللہ کی ہستی کیسی ہستی ہے، رسول اللہ کی ہستی کتنی بلند مرتبہ ہستی ہے، اس کے لیے ایک زحمت آپ کو دوں گا اور ایک جملے میں اس چیز کو سمیٹوں گا. یعنی اگر رسول اللہ کے فضائل کو میں کہوں، ابھی تھوڑا سا آپ کو شاید لگے گا جسارت ہے، لیکن بعد میں جو جملہ بیان کروں گا آپ کو لگے گا کہ حقیقت بیان کر رہا ہوں. اگر ایک جملے میں سمیٹ کر بیان کرنا چاہوں تو وہ جملہ آپ کے سامنے بیان کروں گا. اس سے پہلے ایک زحمت آپ کو دوں گا، وہ زحمت یہ ہے کہ آپ مومنین، مولا متقیان کے ماننے والے ہیں، محبت کرنے والے ہیں، چاہنے والے ہیں. بچپن سے اب تک جس جس کی جتنی عمر گزر گئی ہے وہ مولا کے فضائل سنتا آیا ہے، مولا کی عظمت کو جانتا ہے، مولا کے بارے میں پہچانتا ہے. جو کچھ آپ نے اس محرم میں سنا، ان تمام فضیلتوں کو اپنے ذہن میں لے کر آئیے. اس وقت یہیں بیٹھے بیٹھے مطلب جو فضیلتیں آپ مولا متقیان کی اپنے ذہن میں جمع کر سکتے ہیں جمع کر لیجئے، جو آپ کے ذہن میں آ سکے سوچ لیجئے. مثلا علی کے سوا خانہ کعبہ میں نہ کوئی پیدا ہوا نہ کوئی پیدا ہوگا، علی کے سوا کوئی رسول اللہ کا داماد نہیں ہے، علی مرتضیٰ کے ہی جو ہے وہ دروازے کے اوپر ستارے ہوتے. تمام چیزیں جو فضائل مولا کے ذہن میں لے آئے، اپنے ذہن میں حاضر کیا، مولا کی عظمت کتنی ہے، فضیلت کتنی ہے، علی مرتضیٰ کے اوپر کائنات قربان. اب رسول اللہ کی عظمت کو ایک جملے میں جب میں نے کہا تھا اگر سمیٹوں گا تو اس طرح سمیٹوں گا کہ رسول کی عظمت کو سمجھنے کے لیے پہلے مولا علی کی عظمت کو ذہن میں لائیں، پھر علی مرتضیٰ کے اس جملے کو اپنے سامنے رکھیں کہ علی مرتضیٰ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ میرا افتخار، میرا آنر یہ ہے کہ میں محمد کے غلاموں میں سے ایک غلام ہوں. اگر کوئی اور روایت حدیث نہ ہو رسول اللہ کے بارے میں، امام علی کا یہ جملہ رسول اللہ کی تمام عظمتوں کو بیان کرنے کے لیے کافی ہے. میں نے کہا تھا شروع میں، آپ کو شاید لگے کہ میں ایک جملے میں سمیٹنا چاہ رہا ہوں رسول کی عظمت کو، کیسے سمٹے گی؟ امام علی کے جملے میں سمٹ گئی. علی جیسا امام کہے کہ میرا افتخار یہ ہے کہ میں محمد مصطفیٰ کے غلاموں میں سے غلام ہوں، یعنی جس کی غلامی کو علی علیہ السلام اپنے لیے شرف قرار دیں، وہ ہستی ہے محمد مصطفیٰ کی، وہ ہستی. بس یہاں تک پہنچ گیا، آخری نقطہ آ گیا. اب ہمارا ایک عقیدہ ہے کہ جو اہل بیت علیہم السلام ہیں، جو آئمہ معصومین علیہ السلام ہیں مخصوصاً، ان کے بارے میں ہمارے یہاں ایک تصور اور نظریہ اور عقیدہ پایا جاتا ہے. اولنا محمد، اوسطنا محمد، و آخرنا محمد. پہلا بھی محمد ہے، اوسط بھی محمد ہے، آخر بھی محمد، یعنی کلنا محمد. ہم سب کی حقیقت ایک ہے، سب ایک نور کے ٹکڑے ہیں. اب اگر آخری بھی محمد ویسا ہی ہے تو پھر جیسے رسول اللہ تھے، اب جیسی رسول کی رحمت تھی ویسی ہی رحمت آج کے امام زمانہ کی ہم سب کے اوپر. یہ آخری پیغام ہے. جیسے رسول اللہ امت کے لیے درد رکھتے تھے، یقین جانیے ویسا ہی درد امام زمانہ کا آپ کے اور میرے لیے. جیسے رسول اللہ اپنے زمانے میں لوگوں کو گمراہی، جہالت، نادانی، بے بصیرتی کی طرف جاتا ہوا دیکھ کر ان کو گراں گزرتا تھا، ویسے ہی آج کے دور میں اگر میں اور آپ جہالت، بے بصیرتی، نادانی، غفلت پر عمل کریں گے تو امام زمانہ کو گراں گزرتا ہوگا۔ جس طرح رسول اللہ راتوں کو اٹھ کر اپنی اس امت کی مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے کہ جو رسول اللہ پر ایمان بھی لے کر نہیں آئی تھی، تو یقین سے اس بات کو جانیے گا کہ آپ سب تو امام زمانہ کے ماننے والے ہیں۔ آپ سے اگر کوئی خطا ہوتی ہوگی تو آپ کے زمانے کا امام یقیناً خدا کی بارگاہ میں آپ کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعائے مغفرت کرتا ہوگا۔ لیکن خدا بند عالم نے رسول کی نسبت بیان کیا کہ اے لوگوں، جب یہ رسول تمہیں دعوت دے تو اس کی طرف آ جانا۔ کیوں آ جانا؟ لما یحییکم، تاکہ یہ تمہیں حیات عطا کرے۔ وہی حیات جو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا، وہ جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ لڑتے تھے، قرآن نے کہا وہ سابقون میں سے ہو گئے۔ وہی جو چھوٹی چھوٹی چیزوں پر آپس میں بھڑ جاتے تھے، وہ ایثار کے اس منزل پر پہنچے کہ وہ تاریخ کا مثالی حصہ بن گئے۔ اسی طرح اگر پہلے محمد کے پاس آ کر حیات ملتی ہے تو آخری محمد کے پاس آ کر بھی حیات ملے گی۔ اگر آج کے دور میں حیات کا کوئی راستہ ہے تو وہ یہ کہ ہم اور آپ اپنے زمانے کے امام کی طرف کے سفر کو تیز کریں، اپنے وجود کے اندر جو رکاوٹیں اپنے وجود سے شروع کریں، جو رکاوٹیں امام عصر کے ظہور کے اندر ہیں اپنے وجود سے انشاءاللہ شروع کریں، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ معاشرے کے اندر سے ان رکاوٹوں کو دور کریں۔ آپ کی سماعتوں کا بہت شکریہ۔ یہ مہینہ رسول اللہ کی ولادت کا مہینہ ہے، خداوند عالم انشاءاللہ اس مہینے کی برکت سے ہمارے اور آپ کی تمام خطاؤں اور گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس مہینے کو تمام عالم اسلام کو مبارک قرار دے۔ خداوند عالم سے التجا اور دعا ہے کہ اس مہینے کی برکت سے جو ہم سب کی پہلی اور حقیقی دعا ہے وہ یہی ہے کہ خدایا اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، اور ہمیں اپنے امام کی خدمت گزاروں میں شامل فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مؤمنین مسلمان اس وقت مشکلات کا شکار ہیں، ان سب کے مشکلات کو آسان فرما۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی ظالم ہیں، ان کے ظلم سے مظلوموں کو نجات عطا فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ عراق کے مؤمنوں کو پوری بصیرت، ہوشیاری، سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ عراق میں ہونے والے فتنوں کو ناکام فرما۔ ایران کے خلاف جو سازشیں ہو رہی ہیں، جو اس وقت وہاں کے حالات کو خراب کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، ان سازشوں کو ناکام فرما۔ خدایا پاکستان کو استحکام عطا فرما، تمام مراجع عزام کو صحت، سلامتی، طول عمر عنایت فرما، اپنے آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔